इन्ना नरगबु इलैका फी दौलतिन करीमा व इज्जु बिहल इस्लामा व अहला व तुज़िल्लु बिहन निफाका व अहला व तजअलुना फीहा मिनल दुआते इला ताअतिक वल क़ादते इला सबीलिक व तरज़ुक़ना बिहा करामतद दुनिया वल आखिरा रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد اللهم صل على محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات على محمد وعلى اله
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں
محمد صل على محمد وعلى محمد
برادران عزیز و خواران محترم سلسلے کی آج یہ دوسری مجلس ہے سورہ مبارکہ فجر کی اختتامی آیت ثنائے کلام میں تلاوت کرنے کا مسلسل شرف حاصل کیا گیا ہے۔ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ سورہ فجر کا دوسرا نام سورہ امام حسین بھی ہے، اور اس کی وجہ اس آخری آیت میں استعمال ہونے والا لفظ نفس مطمئنہ ہے کہ جس کا اہم ترین مصداق امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، جہاں پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی پلٹ آ الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں پلٹ آ کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، وادخلی فی عبادی، میرے بندگان خاص وہ تیرے مشتاق ہیں، تو ان میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت تیری مشتاق ہے تو اس میں داخل ہو جا۔ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ جنت ان کا مطمع نظر نہیں ہوتا، مگر ظاہر ہے کہ جنت پروردگار عالم کی طرف سے ایک عطا ہے، پروردگار عالم انہیں جنت کا ہدیہ، جنت کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کل بھی گزارش کر رہا تھا حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی وراثت، جنت کی تقسیم، یہ وہ کام ہے کہ جو ان کے ذمے پر ہے۔ یعنی اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو مامون رشید کے دربار میں وہ مکالمہ جو آٹھویں امام کا مامون کے ساتھ ہے وہ بہت ہے۔ یعنی ہمیں بات کرنی ہے نفس مطمئنہ پر، مگر ذرا ان مراحل سے ہم گزریں تاکہ بات زیادہ روشن اور واضح ہو سکے۔ مامون ایک علم دوست انسان تھا، علم دوست انسان بھی قاتل ہوا کرتا ہے، یعنی یہ مت سمجھے گا کہ علم دوست ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر وہ ہر طرح کے جرائم سے بری ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہی تو نفس کا معاملہ ہے کہ علم آنے کی صورت میں لازماً نفس نفس مطمئنہ نہیں ہو جاتا۔ علم کا حاصل کرنا انسان کو صاحب علم بناتا ہے، مگر صاحب علم حاسد بھی ہوتا ہے، صاحب علم کینہ بھی رکھتا ہے، صاحب علم عناد بھی رکھتا ہے۔ علم حاصل کرنا اور بات ہے، نفس کو نفس مطمئنہ بنانا اور بات ہے، ورنہ اگر آپ ابلیس کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے پاس علم کم نہیں تھا، ابلیس کے پاس علم تھا، اور علم یقیناً فضیلت کا باعث ہے، لیکن فقط علم کا ہونا یہ تو وبال جان ہے۔ اگر آپ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک جملہ جو عربی کا محاورہ بھی ہے اور اس کو کثرت کے ساتھ کوٹ کیا جاتا ہے تزکیہ نفس کی بحثوں کے اندر، کہ العلم حجاب الاکبر، جو علم ہے وہ تو حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ اگر علم کو چینلائز نہ کیا جائے تو پھر یہ علم حجاب اکبر بنتا ہے۔ میں آپ کو آسان سے مثال دوں، قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں، مگر میں آپ کو آسان سے ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھے ایک بار بتائیے، اگر ایک شخص قاتل ہے تو وہ اپنے آپ کو قتل کے باوجود بری کروانے کے لیے کس کی خدمات حاصل کرتا ہے؟ کسی جاہل کی۔ یعنی کورٹ میں اس کو پروف یہ کرنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، جبکہ وہ نہیں ہے، یعنی خود وہ تو جانتا ہے کہ وہ بے گناہ نہیں ہے، اور وکیل کے پاس بھی آتا ہے تو باقاعدہ اس کو بتاتا ہے کہ قضیہ یہ ہے کہ میں نے قتل تو کیا ہے مگر اب آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ مجھے کورٹ میں بے گناہ ثابت کریں گے, تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو وکیل اس کو کورٹ میں بے گناہ ثابت کرے گا جبکہ یہ نہیں ہے اور وکیل بھی جانتا ہے کہ نہیں ہے, تو یہ وکیل کیا جاہل ہے؟ ظاہر ہے کہ اس وکیل کو علم ہے, آئین کو بھی جانتا ہے, آئین کی دقائق کو بھی جانتا ہے, آئین کی پیچیدگیوں کو بھی جانتا ہے, اور یہ بھی جانتا ہے کہ قانون کی موم کی ناک کو کس طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق موڑا جا سکتا ہے, کیسے یہ کام کیا جائے گا, کیسے دلائل کو ٹوسٹ کیا جائے گا, کیسے عدالت کو دھوکہ دیا جائے گا, ٹریپ کیا جائے گا, فراڈ کیا جائے گا, یہ اس کو معلوم ہے. اب یہاں پر وہ کیا استعمال کر رہا ہے؟ وہ اپنے علم ہی کو تو استعمال کر رہا ہے. اس علم کے نتیجے میں اس نے کیا کیا؟ ایک گنہگار کو بے گناہ ثابت کیا, اور وہ جو بیچارہ مقتول تھا اس کا قاتل با عزت بری ہو گیا. تو کیا یہ کام کوئی جاہل کر سکتا تھا؟ یعنی وہ کر سکتا تھا کہ جو سڑک پر مثلا ٹھیلا چلاتا ہے, ریڑھی لگاتا ہے, وہ کر سکتا تھا جو موچی ہے کہ جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, وہ بیچارہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے. اب کیا اس سے علم کی مذمت مقصود ہے؟ نہیں, علم کی مذمت مقصود نہیں ہے, ایسے صاحب علم کی مذمت مقصود ہے کہ جو علم کو مس یوز کر رہا ہے. ابلیس کے پاس یہ علم ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے, وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ پروردگار عالم نے آدم کو اپنا خلیفہ, اپنا جانشین نامزد کیا ہے, مگر اس علم کے باوجود اگر نفس میں حسد موجود ہے, اگر نفس میں تکبر موجود ہے, اگر نفس میں طمع موجود ہے, یہ تین چیزیں خاص طور پر ابلیس کے اندر پائی جاتی تھیں. پروردگار عالم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین, کہ اس نے انکار کیا, اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا, وکان من الکافرین, اور وہ کافروں میں سے تھا, کافروں میں سے ہو گیا. دونوں ترجمے اس کے کیے گئے اور دونوں کی گنجائش عربی کے اعتبار سے موجود ہے. لیکن آپ غور فرمائیے کہ جو واقعاً غور طلب بات ہے وہ یہ کہ اس کے پاس علم ہے مگر تکبر اسے مار رہا ہے, ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے کہ جس کے اندر وہ مبتلا ہے. کس کے مقابلے میں؟ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں. جینونلی پروردگار عالم کا ورڈکٹ یہ ہے کہ آدم سپیریئر ہے, وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, اسے علم ہے کہ پروردگار کا فیصلہ ہی ہے مگر وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو قبول نہیں کر رہا تو کیا عدم علم کی بنیاد پر, کیا جہل کی وجہ سے؟ جہل نہیں ہے, اس کے پاس علم ہے کہ خدا کا فیصلہ یہ ہے. تو کیا یہ خدا کا فیصلہ غلط ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ خدا کے اوپر ایک بہت بڑی تہمت ہے کہ خدا نے عدل سے کام نہیں لیا, خدا نے ظلم کا مظاہرہ کیا, معاذ اللہ. اور پھر اس کے بعد آپ جملے دیکھ لیجیے, انا خیر من ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ تما کس چیز کی ہے؟ یہ لالچ کس چیز کی ہے؟ لالچ ہے کہ وہ منصب مجھے مل جائے, اور ساتھ ہی ساتھ حسد کس سے؟ کہ جس کو وہ منصب ملا, تو جس کو وہ منصب ملا اس سے حسد ہے, اس منصب کے پانے کی تما ہے, اور خود اس کے اندر ایک سپریورٹی کمپلیکس ہے جو کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے یا جنات کو لے جاتا ہے کہ وہ پروردگار عالم پر ظلم کی تہمت دھرنے میں بھی تکلف سے کام نہیں لیتا. یہ نفس کی خباثت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ نفس کی خباثت ہے. یہ بات میں نے ضمناً آپ کی خدمت میں عرض کی, لیکن آئیے جو بات میں مکالمے کی صورت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مامون رشید اور امام علی رضا علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں بھی آپ دیکھیے گا تو آپ کو ملے گا کہ مامون رشید نے علم دوست ہونے کی وجہ سے ایک سوال کیا. وہ سوال بہت دقیق ہے, سوال اچھا ہے. وہ سوال کیا تھا کہ فرزند رسول, یہ سمجھ میں نہیں آیا, مولا علی کی بہت سی فضیلتیں سمجھ میں آئیں مگر یہ فضیلت سمجھ میں نہیں آئی. مولا کا مولا ہونا سمجھ میں آ گیا, امیر المومنین ہونا سمجھ میں آ گیا, امام المتقین ہونا سمجھ میں آ گیا, مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا. کہ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ یہ جو کہا جاتا ہے مولا کے لیے کہ علی قسیم الجنت والنار ہے, جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں, کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا. اچھا, یہ فضیلت امیر المومنین کی ایسی ہے کہ جس کا اعتراف بڑے بڑوں نے کیا. امام شافعی کے جو مشہور اشعار ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ موجود ہے, علی حبہ جنہ, علی وہ ہے کہ جس کی محبت جہنم کی آگ کے مقابلے میں سپر اور ڈھال ہے. امام شافعی کے اشعار, امام شافعی کے ایسے اشعار بہت آپ کو ملیں گے کہ جس میں انہوں نے مولا کے فضائل کا ذکر کیا ہے, اعتراف کیا ہے, برملا بیان کیا ہے, بلکہ یہاں تک کا ہے کہ اگر حب اہل بیت شیعہ ہونے کی علامت ہے تو فلیہ شہد ثقلان، تو جنہوں ان سب گواہ ہو جائیں کہ اگر علی اور اہل بیت کی محبت انسان کو شیعہ بناتی ہے تو پھر مجھے بھی شیعہ کہہ دیا کرو، فلیہ شہد ثقلان انہ انی رافضی، رافضی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، بہت سے افراد اس کے لیے استعمال کرتے تھے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ تو رافضی ہو گیا، یہ رافضی تو گالی کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا تھا شیعوں کے لیے، لیکن مقصود اس سے شیعہ ہوا کرتے تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں امام شافعی باقاعدہ کہتے ہیں کہ اگر ان کان حب آل محمد رفض، کہ اگر حب اہل بیت حب آل محمد یہ کسی کو شیعہ بناتا ہے فلیشہد الثقلان، تو دو عالم گواہ ہو جائیں، جنوں انس گواہ ہو جائیں کہ پھر میں بھی شافعی بھی شیعہ ہے۔ لیکن آئیے اس شعر کی طرف کہ جس کے اندر انہوں نے یہ بات فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ علی حبہ جنہ، علی وہ ہے کہ جس کی محبت جنہ ہے، جنہ کا مطلب ہوتا ہے سپر، کہ جو ڈھال بن جائے، جو پروٹیکشن فراہم کرے، شیلڈ، کہ جس کے ذریعے سے تحفظ کیا جا سکے۔ علی حبہ جنہ، علی وہ ہے کہ جس کی محبت جنہ ہے، جہنم کی آگ کے مقابلے میں یہ ڈھال ہے۔ قسیم النار والجنہ، علی ہی وہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ وسیع مصطفیٰ حقہ، مصطفیٰ کا برحق وسیع ہے، مجھے نہیں معلوم ہے برحق کہہ کر امام شافعی نے کس پر طنز کیا ہے، مگر یہ کہا وسیع مصطفیٰ حقہ، لفظ حقہ استعمال کیا کہ وسیع مصطفیٰ حقہ، کہ بن جانے والے تو بہت ہیں مگر برحق اگر کوئی ہے تو یہی ہے۔ وسیع مصطفیٰ حقہ امام الانس والجنہ، کہ علی وہ ہے کہ جو جنوں کا بھی امام ہے اور انسانوں کا بھی امام ہے۔ اچھا یہ خود اپنی جگہ پر غور طلب ہے کہ آپ غور فرمائیے گا کہ یہ جو مولا کے لیے کہا امام الانس والجنہ، اس کو اس ردیف اور قافیہ کے ساتھ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ وہ اس تو الا ثقلین، کہ مجھے صرف انسانوں کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا، مجھے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے بھی مبعوث کیا گیا، جنوں کو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، جن کہتے ہی اس لیے اس کو کہ اسے دیکھا نہیں جاتا، جن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو قابل مشاہدہ نہ ہو، یعنی عام عادی حالات میں جس کو نہ دیکھا جا سکے، اور اس مادے سے جتنے بھی الفاظ ہیں اس میں آپ کو یہ ایک کامن فیکٹر نظر آئے گا۔ مثلا مجنون، اس کے اندر بھی اگر حروف اصلی آپ دیکھیں تو یہی ہے، یعنی جن مخفی پوشیدہ، مجنون اس میں کیا چیز مخفی ہے؟ مجنون تو پاگل کو کہتے ہیں، کیا اس کی عقل مخفی ہے؟ اب وہ اپنی عقل کو اپنے اعمال میں ریفلیکٹ نہیں کر پا رہا، عقل تو ویسے بھی نظر نہیں آتی، مگر ایک انسان ہے سوبر ہے، اس کے کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صاحب عقل، مگر جو مجنون ہے اس کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ اس کے اندر عقل ایکٹیو نہیں ہے، تو اس کے اعمال بتا رہے ہیں کہ اس کی عقل مخفی ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے اسے مجنون کہا جاتا ہے۔ شکم مادر میں پوشیدہ بچہ جو حمل کے موقع پر ہوتا ہے، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے جنین، وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے دیکھا، غور فرمائیں، تو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ بعثت الی الثقلین، یہ مجھے صرف انسانوں کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، مجھے انسانوں کے ساتھ ثقلین، دو بھاری، ایک انسان اور دوسرا جن، ان دونوں کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے جنوں کا انسانوں کے ساتھ تذکرہ کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دونوں کون ہیں؟ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات ہیں کہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تکذبان تثنیہ کا صیغہ ہے، عربی کے اعتبار سے سنگولر کے بعد پلورل، ڈائریکٹ جمپ نہیں ہوتا بلکہ دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ آتا ہے۔ تکذبو، تکذبان، تکذبونا، تکذبان، فبأي آلاء ربكما تکذبان، کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر سرات کے ساتھ بھی آ گیا، یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جنو انس، اے جنات کے گروہ، اے انسانوں کے گروہ۔ تو قرآن کا مخاطب صرف انسان نہیں ہے، کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جنوں کو بھی ساتھ ساتھ مخاطب کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 72 سورہ قرآن مجید کا، اس کا تو نام ہی ہے سورہ جن، ڈریے گا نہیں کہ اتنی مرتبہ جن کا لفظ آ گیا، پریشان مت ہوئیے گا، آپ اشرف المخلوقات ہیں، جنات نہیں ہیں۔ تو سورہ جن جو 72 سورہ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے قل سے، بسم اللہ کے فوراً بعد۔ اسی وجہ سے بعض محققین اس پر اصرار کرتے ہیں، اور صحیح اصرار کرتے ہیں، کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک اصطلاح بن گئی ہے چار قل، وہ غلط ہے۔ پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے، یعنی سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان سب کو ملا کر کہتے ہیں چار قل۔ تو چار قل کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ یہ چار سورے وہ ہیں کہ جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے۔ قرآن میں قل تو کئی جگہ پر آیا ہے، مگر چار وہ سورے کہ جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے، غلط۔ چار سورے نہیں ہیں کہ جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے، پانچواں سورہ بھی، یعنی پنجتن کی برکت یہاں پر بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ سورہ کافرون قل یا ایہا الکافرون، البتہ بسم اللہ کے بعد کہہ دیجئے اے کافرون، قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں، فلق کے پالنے والے کی پناہ میں، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ 72 سورہ، سورہ جن، اس کا بھی آغاز قل سے ہوتا ہے، قل اوہی الی انہ استمع نفر من الجن، اے حبیب کہہ دیجئے کہ مجھ پر یہ وحی ہوئی، انہ استمع کہ سنا، اور بہت خوب سنا، غور سے سنا، نفر من الجن، جنات کے ایک گروہ نے سنا اور بہت خوب سنا، بہت توجہ کے ساتھ سنا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا، یعنی قرآن کو سننے کے بعد انہیں تعجب ہوا، اس کی لطافت، اس کا حسن، اس کی دل پذیری، اس کی بیوٹی، اس کی خوبصورتی، اس کے اندر چام، اس کے اندر جاذبیت اتنا موجود تھا کہ انہیں حیرانی ہوئی، یہ کیسا عجیب کلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، تو ایمان کا اعلان کرتے ہیں، کلام کس سے سنا؟ رسول سے۔ کس نے بھیجا تھا؟ خدا نے بھیجا تھا، اس پر یہ ایمان لائے۔ تو یہ لوگ مومن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صرف انسانوں کے لیے مبعوث نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جنات کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ جب رسول مبعوث دونوں کے لیے ہوئے ہیں، تو بعد از رسول خلیفہ اس کو ہونا چاہیے جو انسانوں میں بھی خلیفہ ہو سکے، جنات میں بھی خلیفہ ہو سکے۔ آپ نے غور فرمایا، اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے امام شافعی نے، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ وہ خود متوجہ تھے یا نہیں تھے، مگر انہوں نے کہا وصی و مصطفیٰ حقا، کہ مصطفیٰ کا برحق وصی ہے، امام الانس والجنہ، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ صرف انسانوں کا امام نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کا بھی امام ہے۔ تو اب جنات کے ساتھ تو کانٹیکٹ وہ کرے کہ جس کی وہاں پر رسائی ہو، نظر تو وہ آتے نہیں ہیں۔ تو جس طرح سے رسول قرآن پڑھیں اور جنات سنیں، اسی طریقے سے ڈھونڈیے کہ کہیں کسی اور کی سیرت میں جو بعد از رسول وصی مصطفیٰ ہونے کا دعوے دار ہے، جو انسانوں سے پوری طرح کمیونیکیٹ نہ کر سکتے ہوں، وہ جنات سے کیا خاک کمیونیکیٹ کریں گے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا، سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا مامون الرشید کا کہ فرزند رسول اور بہت ساری فضائل کی جو حدیثیں ہیں، باتیں ہیں، وہ سمجھ میں آتی ہیں؟ اب یہ تو میں لبریٹ کر رہا ہوں کہ مولا کا مولا ہونا سمجھ میں آتا ہے، امیر المومنین ہونا سمجھ میں آتا ہے، امام المتقین ہونا سمجھ میں آتا ہے، فاتح خیبر ہونا سمجھ میں آتا ہے، ساقی کوثر ہونا سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے کیوں پر ہو سکتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال آٹھویں امام کے سامنے رکھا، اور جب آٹھویں امام کے سامنے یہ سوال رکھا تو آٹھویں امام نے جواب کیا دیا؟ امام نے فرمایا، دیکھیے پیغمبر اکرم کی ایک بہت عمدہ حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء اس بات پر مامور ہیں ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات کریں ان کی عقلوں کے مطابق. آپ عوام سے جب گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کا معیار آئنسٹائن والا نہیں ہوگا، اور اگر آئنسٹائن سے گفتگو کر رہے ہیں تو پھر بنی بکال سے جو گفتگو ہوگی اس لیول پر گفتگو اس سے نہیں ہوگی. یونیورسٹی کے اندر ایک لیکچر دیا جا رہا ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا، ایک ریسرچ پیپر پڑھا جا رہا ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا. حقیقتیں نہیں بدلیں گی، مگر حقیقت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب اور جو بات بیان کی جا رہی ہے اسے کتنا گہرا کیا جا سکتا ہے، فکر کو سطح عمومی سے کتنا بلند کیا جا سکتا ہے، یہ بہرحال دیکھنا پڑے گا. اوپن یونیورسٹی یا ورچوئل یونیورسٹی کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ دیکھا جائے کہ جب معاملہ ایک عمومی ہے، سب سن رہے ہیں، تو پھر ہر ایک کی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے. اب یہاں پر مامون رشید ہے، علم دوست ہے، اور وہ نہیں سمجھ پا رہا. یعنی عام عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے، مامون رشید کی بات ہو رہی ہے جو فلسفے کا شوقین ہے، مناظروں کا شوقین ہے، علم دوست ہے، علم کلام پر اس کی نظر ہے، خلق قرآن کے حوالے سے اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے. اب وہاں پر وہ شخص اگر یہ کہے کہ فرزند رسول اور حدیثیں ہمیں سمجھ میں آئیں لیکن یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، کہ یہ جو مولا کے بارے میں کہا کہ انت قسیم النار والجنہ، کہ علی تو ہے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا، پیغمبر اکرم نے فرمایا تو ہے، مخاطب علی تو ہیں، بات جنت اور جہنم کی ہو رہی ہے اور جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے کی ہو رہی ہے، مگر سمجھ میں نہیں آیا. اب اس موقع پر آٹھویں امام کو بات کو ڈائلیوٹ کرنا اس طرح سے کہ مامون کو سمجھ میں آ سکے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر مامون کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو بہت سو کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. تو اب امام اس کے سامنے جو بات کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے کہ کس رخ پر بات کو لے کر امام اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں. امام کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا، انت قسیم النار والجنہ، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ بتائیے یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے. کون سی؟ کہ پیغمبر اکرم نے کہا، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، کہ یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے. کہ یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، اس حدیث کو چھوڑ دیجئے. کہ یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر تیری محبت کسی کے دل میں ہے تو وہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، اور تیرا بغض اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے. کیا یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مامون نے کہا جی جی فرزند رسول، یہ حدیث تو سمجھ میں آ رہی ہے. تو امام نے اگلا جملہ کہا، پھر جنت اور جہنم تقسیم تو ہو گئے. تو جنت اور جہنم، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پھر جنت اور جہنم تقسیم تو ہو گئے، تو معیار تو یہی ہے نا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، تو جنت میں کون جائے گا؟ صاحب ایمان. منافق کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. وہ کہاں پر جائے گا؟ جہنم میں. تو تقسیم تو ہو گئے کہ جو مومن ہے وہ جنت میں جائے گا، جو منافق ہے وہ جہنم میں جائے گا. علی کی محبت دل میں ہے تو وہ مومن ہے، تو صاحب حب علی وہ جنتی ہو گیا، تو جنت تقسیم ہو گئی. صاحب بغض علی جہنمی ہے، وہ جہنم میں چلا گیا، تو جہنم تقسیم ہو گیا. تو جنت اور جہنم تقسیم تو ہو گئے. تو اب مامون رشید کہتا ہے کہ ہاں فرزند رسول، اس طرح سے تو سمجھ میں آ گیا. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر اتنا سمجھ میں آ گیا تو بعد میں اتنا بھی سمجھ میں آ جائے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب یہ آپ دیکھیے اس انداز سے، ایک ہے کسی شخص کا صاحب علم ہونا، علم دوست ہونا، اور علم کلام کا شوق رکھنا، مناظرے کا شوق رکھنا، فلسفے کا شوق رکھنا، یہ سب اپنی جگہ پر مامون رشید کے ساتھ تھا. مگر کیا صرف اتنی سی وجہ سے وہ آٹھویں امام کو اتنا اپنے سے کلوز رکھنا چاہتا تھا؟ ایسا نہیں تھا برادران عزیز. الملک و اقیم، یہ یاد رکھیے گا، ملک اقتدار یہ بانجھ ہوتا ہے. اگر ایک انسان اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے تو پھر وہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ وہ اس حد تک جا سکتا ہے. یہ میں خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علامہ شبلی نعمانی اور دیگر بعض بزرگان نے مامون رشید کی علم دوستی کا حوالہ دے کر اس بات پر شک کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مامون رشید امام رضا کو زہر دے، کیسے ممکن؟ وہ تو علم دوست تھا. تو صرف علم دوست ہونے کی وجہ سے کوئی انسان نفس کے اعتبار سے اتنا پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں. یہی مامون رشید وہ ہے جو کوٹ کرنے والا ہے کہ مجھے جو آل محمد کی قدر و منزلت کا احساس ہوا یہ مجھے کس نے احساس دلایا؟ مجھے میرے باپ نے احساس دلایا. اس کا باپ کون ہے؟ ہارون رشید. یعنی اگر آپ بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی ڈائنسٹی کو دیکھیں، ملوکیت کے اس دوسرے چیپٹر کو دیکھیں، 132 ہجری میں جہاں بنو امیہ کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد بنو عباس اقتدار میں ہیں، تو پہلا بادشاہ ہے ابوالعباس صفاح. اس کے نام کا جز ہے صفاح، خون بہانے والا، منصور دوانقی دوسرا بادشاہ ہے جو چھٹے امام کا قاتل قرار پایا بالآخر. دوانقی یعنی زر پرست، دوانقی یعنی جس کو پیسے سے عشق ہو، دوانقی. پھر اس کے بعد مہدی عباسی، ہادی عباسی، یہ دو بادشاہ. پھر اس کے بعد ہارون رشید جو بالآخر ساتویں امام کا قاتل قرار پایا. یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے مامون رشید. بے شک مامون رشید علم دوست ہے، مگر مامون رشید کو آل محمد کی قدر و منزلت خود اس کے بقول کس نے سکھائی اور کس نے بتلائی؟ وہ کہتا ہے میرے باپ نے. اس کا باپ کون ہے؟ ہارون رشید. کس کا قاتل ہے؟ ساتویں امام کا، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہارون الرشید جو ساتویں امام کا قاتل ہے، ساتویں امام کا کسی موقع پر اس نے ایکسٹرا آرڈنرلی احترام کیا. کسی موقع پر مامون نے سوال کیا کہ یہ کون سی شخصیت تھی کہ جس کا آپ نے اتنا احترام کیا؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ موسیٰ کاظم تھے. کہا پھر اتنا احترام؟ کہا کہ ہاں بیٹا، انصاف کی بات یہ ہے کہ حق تو انہی کا ہے. نجی گفتگو ہو رہی ہے نا، پرائیویٹ نشست میں گفتگو ہو رہی ہے، رپورٹ ہو گئی کہ بیٹا انصاف کی بات یہ ہے کہ حق تو انہی کا ہے. تو مامون نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے کہا. کہ پھر اس کے بعد جب اس نے یہ کہا کہ حق تو انہی کا ہے، تو میں نے کہا کہ پھر دے کیوں نہیں دیتے؟ آپ غور فرمائیے کہ جب وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ حق انہی کا ہے تو علم تو ہے. غور فرمائیے کہ جب وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ حق انہی کا ہے تو علم تو ہے، تو کیا علم کے بعد بھی انسان اپنے علم سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں. مامون نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ جب حق ان کا ہے تو دے کیوں نہیں دیتے؟ تو میرے باپ نے کہا، ہارون رشید نے کہا کہ فرزند یہ تو پھر غیر ہے. اگر میرے ملک اور میرے اقتدار کی راہ میں کبھی تو نے آنے کی کوشش کی تو میں تجھے بھی نہیں بخشوں گا. الملک و اقیمن، ملک عقیم ہے. عقیم کا مطلب ہے بانچ، کہ ملک کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، ملک کی کوئی نسل نہیں ہوتی. کب؟ اگر وہ ملک خوف خدا سے خالی ہے، اگر اس میں للہیت کہیں نہیں ہے، قربتاً اللہ کہیں نہیں، تو پھر اس کے بعد معاملہ ایسا ہی ہوگا. ورنہ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ یہی ملک اور اقتدار علی کے پاس بھی تو آتا ہے، تو علی کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کے ساتھ وہ مشہور مکالمہ ہے مولا کائنات کا، تو منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا، اور کیا خوبصورت بات کہی کہ امیر المومنین جنگ کے عالم میں جوتی گاڑ رہے ہیں، اس کو مینٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو، کہیں پر ضرورت تھی مرمت کی تو مرمت کر رہے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ امیر المومنین اس موقع پر اس کا کیا موقع اور کیا محل؟ تو امیر المومنین نے مسکرا کر اس حقیقت کو واضح کیا کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اب کچھ بھی نہیں، جوتی بہرحال جوتی ہی تو ہے. کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہا یہ تو اتنی بار مرمت ہو چکی ہے کہ اب اس کی کوئی حیثیت ویسے ہی نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ جوتی جتنی اہمیت رکھتی ہے نا تمہارے اقتدار کی، اتنی اہمیت بھی میری نگاہ میں نہیں ہے. جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی تو اب کوئی ویلیو نہیں ہے، اب تو ویلیو اس کی ختم ہو گئی. کہا جتنی اس کی ویلیو ہے نا اتنی ویلیو بھی تمہارے تخت حکومت کی میرے نزدیک نہیں ہے. اور یہاں پر برادران عزیز، انصافاً علماء کرام نے فساد و بلاغت کے دریا بہا دیے. وہ کہنے لگے کہ علی نے کتنی صحیح بات کہی تھی، لیکن تخت حکومت وہ ہے کہ جس پر کبھی حق آیا کبھی باطل آیا، یہ علی کی جوتی وہ ہے کہ جس میں جب آیا علی اور حق ہی کا پیر آیا. باطل کا پیر کبھی اس جوتی میں نہیں آیا. تو انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت اس تخت حکومت سے بہت زیادہ ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیے وہاں پر ہارون رشید اعلان کر رہا ہے الملک و اقیم، ملک اقتدار یہ بانج ہے. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ چسکا، اس کا مزہ، اس کا لطف اتنا زیادہ ہے کہ اس کے آگے میں اولاد کو قربان کر سکتا ہوں. اگر میری اولاد بھی میری راہ میں آئے تو میں اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، مگر اقتدار کو سیکریفائس نہیں کروں گا. یہ اقتدار اتنا اہم. امیر المومنین نے وہاں پر کہا، ہاں مگر اس اقتدار کے ذریعے سے اگر لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا جائے، ظلم کا خاتمہ کیا جائے، تو اس تخت کی کوئی اہمیت ہے، ورنہ اس تخت کی کوئی اہمیت نہیں. یعنی وہ تخت صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو پھر دنیا داری ہے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربتاً اللہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن اگر اس تخت کے ذریعے سے، اس اقتدار کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا جائے، عدل قائم کیا جائے، ظلم کا خاتمہ کیا جائے، تو یہ کام وہ ہے کہ جو یقیناً پسندیدہ ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں قضیہ کیا بنتا ہے، ہارون رشید اپنے اقتدار کے بارے میں اپنی اولاد کو بھی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر کب تک؟ مگر کب تک؟ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو نظر آنے لگتا ہے کہ بس اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. کبھی بھی الرحیل کی صدا آ سکتی ہے، یعنی کوچ کا اعلان ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے. اب ایک دنیا دار اگر ایک انسان ہے تو اس کو بھی لگتا ہے کہ کبھی بھی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. اب اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کچھ تو اس کو ٹھکانے لگاؤں، کچھ تو اس کو کسی صحیح جگہ پر پہنچایا جائے. تو اب قضیہ کیا بنا کہ ہارون رشید نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنی زندگی میں اپنی حکومت کو اپنے دو بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا، وہ حکومت جو وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں دینا چاہتا تھا. اگر اسے اطمینان ہو جائے کہ مجھے آب حیات مل چکا ہے اور ابھی کبھی موت نہیں آنے والی ہے، تو وہ اپنی اولاد کے بھی حوالے نہیں کرے گا. مگر جب اسے یہ احساس ہونے لگا کہ نہیں، اب تو ایسا ہے کہ موت آ سکتی ہے، کبھی بھی مر سکتا ہوں، تو میرے پاس اب ہے کیا؟ میرے پاس تو یہی اقتدار ہے، یہی حکومت ہے، اس کی جتنی بھی قیمت ہے مگر یہی ہے. یہ میں نے جو کہا آپ کی خدمت میں کہ اس کی جتنی بھی قیمت ہے، یہ خاص اس لیے کہ مجھے بہلول یاد آ گیا. بہلول اس لیے یاد آیا کہ بہلول نے ایک موقع پر ہارون رشید کو اس کی حکومت کی قیمت بتائی. سیدہ عابدہ نرجس صاحبہ، انہوں نے بہلول کے حوالے سے واقعاً ایک بہت اچھی کتاب لکھی، بہلول دانہ، اور بڑے ایک ناول کے انداز میں ان تمام واقعات کو ترتیب کے ساتھ قلم بند کیے. بچوں اور جوانوں کے لیے واقعاً وہ پڑھنے والی کتاب ہے. اب تو خیر اس کے اوپر سیریل بھی آ چکا اور یقیناً دیکھا ہوگا، اس کی اردو ڈبنگ بھی ہو چکی. کسی موقع پر ہارون رشید بہلول کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے بہلول، یہ بتاؤ کہ میری حکومت دیکھ رہے ہو کیا شان و شوکت ہے، تزک و احتشام یہ دیکھ رہے ہو، کچھ اندازہ ہے اس کی کتنی قیمت ہے؟ تو بہلول نے اسے کہا کہ ہاں میں بتاتا ہوں کہ اس کی کتنی قیمت ہے. دیکھیں برادران عزیز، ایشو کیا ہوتا ہے، ہم جب کسی کموڈیٹی کی قیمت کا تعین کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ڈیمانڈ زیادہ ہو، سپلائی کم ہو، قیمت بڑھ جائے گی. اگر سپلائی بہت زیادہ ہے تو قیمت گھٹ جائے گی، یہی ہوگا. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، اس فضا میں اگر آکسیجن نہ ہو تو ہم زندہ رہ پائیں گے؟ تو ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے، مگر سپلائی جب اتنی وافر ہو گئی تو ہم کتنی پیمنٹ کرتے ہیں اس آکسیجن کے لیے؟ پروردگار عالم نے اگر اس آکسیجن کا بل ہمارے پاس بھجوا دیا ہوتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ یہ تو اس کی مہربانی ہے نا کہ اس نے آکسیجن کنزیوم کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی بل نہیں بھجوایا. ورنہ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، ہمارے پاس جو قیمت ہے وہ قیمت اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ کون سی چیز کتنی بینیفیشل ہے، کون سی چیز کتنی کارآمد ہے. ہم قیمت کا تعین کرتے ہیں اس کے کمیاب ہونے پر، اس کے نایاب ہونے پر. اگر وہ کم ہے تو چاہے وہ ہمارے لیے نیسیسٹی کے کیٹیگری میں نہ بھی آتی ہو، تب بھی ہم اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر وہ ہمارے لیے چارمنگ ہے، اگر ہمارے لیے اٹریکٹیو ہے، اگر وہ ہمارے لیے آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ہے، تو ہم اس کی زیادہ پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. उसमें हम ये नहीं देखते कि ये नेसेसरी है या नेसेसरी नहीं है, वरना मुझे बताइए हीरा जवाहरात अगर ना हो किसी के पास तो क्या उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, कीमत कितनी है? बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन अगर ना हो तो ज़िंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, मगर ऑक्सीजन की कितनी कीमत हमें देनी पड़ती है? कुछ नहीं, कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती। एहसास उस वक्त होता है जब खुदा ना करे किसी वजह से इंसान सांस ना ले पा रहा हो, और उस वक्त उसके लिए ऑक्सीजन फराहम करने का अलग से एहतमाम करना पड़े। अब उसको पूछिए ये ऑक्सीजन कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसकी कितनी कीमत है। तो हमारे पास मायार किसी चीज़ का कीमती होने का ये थोड़ी है कि वो कितनी नेसेसरी है, नायाब, कमयाब और अट्रैक्टिव हो। अगर अट्रैक्टिव है तो वो हमारे लिए कीमती हो जाती है। परवरदिगार आलम का एहसान है कि जो चीज़ इतनी ज़रूरी है कि उसके बगैर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, उसको उसने जुज़्वे हयात बना दिया कि अगर ऑक्सीजन से हम भागना चाहें तो भाग नहीं सकते, इतनी ज़्यादा वाफिर मकदार में उसने ऑक्सीजन रख दी है। अब यहीं पर एक बात आपके शौक से बहुत करीब होकर अर्ज़ करूँ कि बात मुझे बताइए कि हवा में सिर्फ ऑक्सीजन है? सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं, दूसरी गैसेस भी मौजूद है, मगर आपके फेफड़े या दूसरी और गैसेस को भी एब्जॉर्ब करते हैं। जब आप ब्रीथ करते हैं, जब आप सांस लेते हैं, तो क्या ऑक्सीजन के साथ दूसरी गैसेस भी अंदर जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? ये दोनों पहलू ब पहलू तो हैं। जिस तरह से ऑक्सीजन अंदर जा रही है, दूसरी गैसेस को भी अंदर जाने की इजाज़त दे दीजिए। आपका निज़ाम इस तरह का है कि ऑक्सीजन के साथ दूसरी गैसेस जितनी भी हैं वो जब अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगी तो उन्हें कहा जाएगा गेट आउट, दफ़ा हो जाओ, उड़ जाओ। ऑक्सीजन को वेलकम किया जाएगा, फेफड़ों तक आने दिया जाएगा और दूसरी गैसेस को गेट आउट कहकर उठा दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी परवरदिगार ने एक बात समझाई कि पहलू में होना मुफीद होने की दलील नहीं होता। एक मरतबा दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहलू में होना काफ़ी नहीं होता। ऑक्सीजन के पहलू व पहलू दूसरी गैसेस मौजूद हैं, मगर आप उनको तो वेलकम नहीं करते। ऑक्सीजन को आप वेलकम करते हैं, आप उसको फेफड़ों में दाखिल होने की इजाज़त देते हैं, इसलिए कि वो मुफीद है और दूसरे मुफीद नहीं है, लिहाजा उनको उठा दिया जाता है। अच्छा, अब आप ज़रा देखिए जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि बहलोल ने एक काम ये किया कि जब हारून रशीद ने उससे ये कहा कि तुम्हें मालूम है मेरी हुकूमत, मेरी सल्तनत कितनी फैली हुई है? कहा कि हाँ भाई बहुत फैली हुई है, सल्तनत बहुत फैली हुई है। कहा कुछ अंदाज़ा, एनी आइडिया, क्या इसकी प्राइस होगी, क्या उसकी कीमत होगी? अब जनाब बहलोल जो बात कह रहे हैं वो वाकई काबिल तवज्जो है। बहलोल ने कहा कि सिचुएशन मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, कीमत तुम खुद बताओ। एब्सोल्युटली डिस्कशन नहीं होगा, ये एब्सोल्युट डिस्कशन नहीं होगा। एक सर्कमस्टांसेस के अंदर, एक ख़ास सिचुएशन के अंदर मैं तुम्हें फ़र्ज़ करने के लिए कहता हूँ और फिर मुझे बताओ कि इसकी क्या कीमत है। आप बोलो, क्या फ़र्ज़ करो कि तुम एक सहरा में जा रहे हो, डेजर्ट, रेगिस्तान, और वहाँ हर तरफ रेत ही रेत है, तुम्हारे पास पीने का पानी ख़त्म हो चुका है, प्यास से जहाँ बलब हो, मरने के करीब हो, और ऐसे में अगर एक शख्स आ जाए और ये कहे कि मेरे पास एक कूज़ा पानी का मौजूद है, एक गिलास पानी अवेलेबल है, अब बताओ कि तुम उस पानी के गिलास को हासिल करने के लिए क्या कीमत देने को तैयार हो जाओ। सिचुएशन ये है, सिचुएशन वापस सुनिएगा। एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, तुम उसमें जा रहे हो, पानी तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, मरने वाले हो, और ऐसे में एक शख्स आता है और वो कहता है कि मेरे पास एक गिलास पानी है मगर मैं फ्री में नहीं दूंगा। जब वो कीमत का मुतालबा करेगा तो तुम क्या देने के लिए तैयार हो जाओगे? उसने जो जवाब दिया वो सुनिए। उसने जवाब ये दिया कि भाई कीमत, अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं कीमत में आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हो जाऊँगा। आधी सल्तनत उस एक गिलास पानी के लिए देने को मैं तैयार हो जाऊँगा। कहा ठीक है, ये तो हो गया, तुमने पानी पी लिया, तुम्हारी जान बच गई। अब फर्ज करो कि वो पानी तुम्हारे जिस्म में अटक गया, तुम बीमार हो गए, वही पानी तुम्हारे जिस्म में अटक गया और तुम्हें पेशाब नहीं आ रहा, और ऐसे में तुम्हें एक मालिज मिलता है जो ये कहता है मेरे पास दवा मौजूद है, मैं तुम्हें दवा दे सकता हूँ, फ्री में नहीं दूंगा। तुमने कब किसी को कोई चीज़ फ्री में दी? मैं भी तुमको फ्री में नहीं दूंगा। मैं कीमत लेकर तुम्हें वो दवा दूंगा जिसके बाद तुम्हारा पेशाब आ जाएगा, वो जो पानी अटक गया है वो बाहर आ जाएगा। अब बताओ कि उस कीमत की तुम क्या, उस दवा की तुम क्या कीमत देने को तैयार हो जाओगे। तो हारून रशीद ने सर झुका कर कहा कि मैं बाकी आधी सल्तनत उस मालिक को देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो अब बहलोल ने कहा, कुछ अंदाज़ा हुआ कि तुम्हारी सल्तनत की कुल कीमत कितनी है? तुम्हारी सल्तनत की कुल कीमत कितनी है, कुछ अंदाज़ा हुआ? क्या मतलब? तो मैं यही तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम्हारी सल्तनत की कुल कीमत चंद कतरे पानी और चंद कतरे पेशाब से ज़्यादा नहीं है। आपने गौर फरमाया ब्रदर ने अजीज, वाकयान इसी तरह से उसे समझाया जा सकता था और इसी तरीके से उसको समझाया गया। क्या उसको समझ में आ गया? इल्म आ गया, मगर नफ्स अगर पाक और ताहिर न हो तो फिर वो नफ्स इन हकीकतों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। मौत सामने नजर आ रही, हारून रशीद ने क्या काम किया? अपनी सल्तनत को अपने दोनों बेटों में तकसीम कर दिया। ये क्यों किया उसने, वो आप जानते हैं कि एक बेटा अरबी माँ से है और एक बेटा अजमी माँ से, अमीन और मामू। अमीन नस्लन नजीबुत तरफैन अरब है, यानी माँ भी अरब है और बाप भी अरब। और मामून का केस ये है कि बाप तो अरब है हारून, मगर जो माँ है वो अजमी है। तो अब मामून का केस ये बन गया कि उसे कहा गया ये अजमी माँ से, अमीन को कहा गया ये अरबी माँ से। अजब, आप दीन को हटा दीजिए, दीनी मायारात को हटा दीजिए, दुनियावी एतबार से ही सोचिए। तो आप यही कहेंगे कि साहब ये कौन सा मायार है कि ये अरबी माँ से है वो अजमी माँ से, ये देखिए कि सलाहियत किस में ज़्यादा है, ये देखिए कि सलाहियत किस में ज़्यादा है। फैक्चुअली अगर आप देखें तो सलाहियत जो थी वो मामून में ज़्यादा थी। अमीन वॉज नॉट दैट ब्रिलियंट, स्टेट्समैन भी नहीं था, पॉलिटिकल साइंस में भी आज की इस्तेलाह में मैं कहूँ कि कमज़ोर था, मामला फहमी भी उसकी कमज़ोर थी। मामून मेरिट के एतबार से, दुनियावी एतबार से, आप दीन को तो हटा ही दीजिए, मेरिट पर मामून उतरता। मगर मसला सारा ये है कि अरब इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो माशरा है कि जिसको मुसलमान माशरा कहा जाता था, जहाँ ये आयत पढ़ाई गई थी कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तो मैं अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज्जत वाला वो है कि जो तकवा में आगे है। मगर ये आप देख लीजिए, उस माशरे के अंदर ये डिवीज़न बिल्कुल वाज़े थी, अरब अजम। एक अजमी के वो हकूक नहीं थे कि जो एक अरबी के थे, मामला बहुत आगे चले गए थे। उस माशरे में हारून रशीद के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो मामून को अपना जानशीन डिक्लेयर कर सके। अब क्या किया जाए, इलाकों की तकसीम कर दी गई ज़िंदगी ही में, जो अरब इलाके हैं वो दे दिए गए अमीन को। यही तासुब है, यही असबियत है। तो अरब इलाके दे दिए गए अमीन को, जो अजमी इलाके थे ईरान तुर्कमानिस्तान वगैरह, ये सारे इलाके दे दिए गए मामून को। अभी हारून जिंदा है, अभी हारून जिंदा है, मगर आधी सल्तनत दे दी गई, भाई तुम टेक केयर करो, और उसको कहा गया कि तुम इन इलाकों को लुक आफ्टर करो। ये इलाके तकसीम हो गए, और ये है अब इबरत। इबरत क्या है? अब हारून रशीद को दोनों बेटों में से कोई भी नहीं पूछता। हारून रशीद खुद कह चुका था अल मुल्क अकीमुन, इक्तदार की कोई औलाद नहीं होती। तो दोनों बेटों ने फैसला किया, जब इक्तदार की औलाद नहीं होती तो इक्तदार मिलने के बाद बाप भी नहीं होता, फिर कौन बाप? वो अपने इलाकों में मगन है, ये अपने इलाकों में मगन है, ये अपने इलाकों को देख रहा है, ये अपने इलाकों को देख रहा है, बाप के बारे में कोई भी हसास नहीं है। हारून रशीद इबरत का निशान बन गया। ये सातवें इमाम का कातिल, ये वो शख्स के जिसने सादात पर जुल्म किया, मंसूर दवानकी के ज़माने से बल्कि अबुल अब्बास सफ़ा के ज़माने से जो जुल्म चल रहा था वो हारून रशीद के ज़माने में अपनी पीक और प्राइम पर पहुँचा। मेहदी अब्बासी के ज़माने में, हादी अब्बासी के ज़माने में, हारून रशीद के ज़माने में सादात को कत्ल किया गया, और बेदरेक कत्ल किया गया। ये तो वाकयान परवरदिगार आलम का वादा था कि इन्ना अतैना कल कौसर, कि हमने आपको खैर कसीर कौसर कसरत अता कर दी, कि आपकी औलाद बाकी रहेगी। वरना अगर ये मौजज़ा परवरदिगार ना होता تو انصافاً میں کئی مرتبہ یہ بات مجالس کے اندر کہہ چکا ہوں کہ دنیاوی اصول کے مطابق سادات کو اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سوائے معجزہ پروردگار کے اور کوئی چیز نہیں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ کوثر کی عملی تفسیر ہے، جو ان آتے نقل کوثر۔ مگر پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے جتنے بھی ایسے افراد تھے وہ سب اس دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنے ہیں، من جملہ ہارون رشید۔ یہ ہارون رشید اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے محل کے اندر بہت سکون کی زندگی گزار رہا تھا پہلے بھی، وہ بھی غلط تھا۔ جب نفس سے مطمئنہ نہیں ہے تو وہاں پر اطمینان کہاں سے آ سکتا؟ کوئی اطمینان نہیں تھا، کوئی سیٹسفیکشن وہاں پر نہیں تھی کسی قسم کی۔ ہارون رشید نہ امین لک آفٹر کرنے کے لیے تیار ہے نہ مامو، اور اسی کشمہ پرسی کے عالم میں ہارون رشید اس دنیا سے گیا، مرا۔ اور اب جیسے ہی وہ اس دنیا سے گیا اس کے بعد دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع۔ بھائی تم کو وہ حصہ دیا گیا ہے تم اس میں خوش رہو، جی نہیں، یہ حصہ بھی چاہیے۔ تم کو یہ حصہ دیا گیا ہے تم اس میں خوش رہو، جی نہیں، وہ حصہ بھی چاہیے۔ امین اور مامون باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں، یہ امین اور مامون کی جنگ بھی ہے اور عرب اور عجم کی جنگ بھی ہے۔ عربی اور عجمی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے، جس میں بالآخر کامیاب ہوا ہے کون؟ مامون الرشید۔ امین گرفتار ہوا، اس کا سر کاٹا گیا۔ کون کٹوا رہا ہے؟ مامون۔ کون ہے وہ؟ بھائی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دونوں بھائی ہیں، مگر بھائی ہونے کے باوجود مامون نے امین کو معاف نہیں کیا۔ امین جب قید میں تھا تو اس کو کسی نے کہا تھا کہ بے فکر ہو جاؤ، بہرحال تمہارا بھائی ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہی جملہ الملک و اقیم، کہ ملک اور اقتدار نہ اس کی اولاد ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہوتا ہے۔ نہ باپ، نہ اولاد، نہ بھائی۔ جس کے بعد واقعاً امین کا سر قلم کروایا گیا اور حکم دیا گیا کہ لوگ اپنی وفاداری کا اعلان اس طرح سے کرے کہ جو وہاں سے گزرے وہ امین پر لعنت دے۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ وہی علم دوست مامون الرشید، جو مناظروں کا شوقین ہے، جو علم کلام کا شوقین ہے، جو تفسیر کا شوقین ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، جو شخص اقتدار کے لیے اپنے بھائی کا سر کاٹ رہا ہے، وہ اقتدار پلیٹ میں رکھ کر امام رضا کو پیش کرے گا؟ آپ مجھے بتائیے انصافاً۔ آپ کی لاجک، آپ کی وزڈم، آپ کی منطق کیا آپ کو سکھاتی ہے اور کیا بتاتی ہے کہ وہ شخص جو کچھ عرصہ پہلے امین کو اپنے بھائی کو قتل کروا رہا ہے، لڑ کیوں رہا تھا اگر اسے اقتدار کا شوق نہیں تھا؟ ہارون رشید اس کا باپ ہے، کیوں اس طرح سے قسمہ پرسی کی حالت میں اس کو چھوڑ دیا تھا؟ بالآخر اقتدار تو اسی کے ذریعے سے ملا تھا نا۔ وہ ایک جملہ جو ہارون رشید نے سکھایا تھا اسے انہوں نے گرا سے باندھ دیا، الملک و اقیم، ملک اور اقتدار بانجھ ہے، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ اولاد، نہ بھائی، کچھ بھی۔ وہ شخص جو اس حد تک جائے کہ اپنے بھائی کو قتل کروا دے، سر کٹوا دے، لعنت کروا دے، اس کو معیار بنائے کہ اگر کوئی اس پر لعنت بھیجے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا وفادار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آٹھویں امام کو بلائے گا اور امام کو وہ اقتدار تشت میں رکھ کر پیش کرے گا؟ اس کا علم دوست ہونا اپنی جگہ پر، مگر اس کا اقتدار پرست ہونا اس سے بڑی حقیقت ہے۔ مامون رشید نے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آٹھویں امام کو اس لیے بلایا تھا، قطعاً غلط ہیں۔ اور یہ بات اگر آج میں اور آپ سمجھ رہے ہیں تو کیا آٹھویں امام نہیں سمجھ رہے تھے؟ آٹھویں امام اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے، وہ جان رہے تھے کہ یہ معاملہ صرف اور صرف اقتدار کا۔ اس زمانے میں مامون رشید کو ایک طرف عرب فوج سے خطرہ تھا کہ امین کی لائل فورسز جو ہیں وہ کسی طریقے سے ٹاپل نہ کر دے اس کے اقتدار کو، ایک۔ دوسری طرف اسے خطرہ تھا اس بات کا کہ جو علوی ہیں، یعنی جو اہل بیت کے حوالے سے حساس، وہ انہی لوگوں میں موجود ہیں، وہیں پر موجود ہیں۔ بنو عباس کا تو نعرہ یہ تھا کہ رضا لآل محمد، وہ تو اپنے مینیفیسٹو سے ہٹے ہیں نا، آج کی اصطلاح میں کہوں کہ یو ٹرن لے لیا تھا۔ انہوں نے جو اقتدار حاصل کیا تھا تو یہ نعرہ لگا کر کہ بنو امیہ نے اتنے مظالم کیے، ہم آل محمد کو ان کا حق دلوائیں گے، الرضا لآل محمد۔ مگر ایک مرتبہ اقتدار حاصل ہو گیا تو الملک و اقیم، ملک اور اقتدار تو بانجھ آ گیا، اب آنے کے بعد اقتدار آل محمد کے حوالے کر دیں، قطعاً قطعاً وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب اس موقع پر تیار نہیں ہوئے تو اس موقع پر مامون رشید تیار ہو جائے گا جو تھوڑی دیر پہلے اپنے بھائی کو قتل کروا چکا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہوگا. بلا کیوں رہا ہے؟ ایک کلیئر میسج. آٹھویں امام ایک اعتبار سے آپ دیکھیں تو عرب ہے, دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں علوی ہیں, پیغمبر اکرم کی اولاد ہیں, سید ہیں. عرب ہونے کے اعتبار سے آٹھویں امام کی ایک امپورٹنس ہے اس معیار کے مطابق جو وہاں پر چل رہا تھا. دوسرا علوی ہونے کے اعتبار سے کہ شیعوں کے امام ہیں, شیعہ جو علوی کہلاتے ہیں تو جس نسبت سے علوی کہلاتے ہیں تو اس موقع پر ان کا امام کون ہے؟ یہی ہے. یہ کلیئر میسج تھا عربوں کو کہ عرب ہونے کی بنیاد پر اگر ہمارے مقابلے پر آؤ گے تو یاد رکھنا کہ میں آٹھویں امام کو اپنے ساتھ ملا رہا ہوں, اقتدار تو میں ان کے حوالے کرنے کی پیشکش ان کو کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے جو اجمی تھے ان کو بھی میسج, ان کو بھی میسج کہ میرے لائل رہنا, ورنہ جس طرح سے تم اجمیت کے معاملے میں سینسیٹیو ہو تو یہ معاملہ اجمیوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور جائے گا کس کے پاس؟ علی رضا کے پاس. یہ میسج تھا. اور آٹھویں امام سے گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ آٹھویں امام سے گفتگو یہ ہوتی ہے کہ فرزند رسول آپ اقتدار قبول کیجیے, یہ حق تو آپ کا ہے. آٹھویں امام جواب کیا دیتے ہیں؟ آٹھویں امام جواب کیا دیتے ہیں؟ واقعا یہ جواب ہے امامت کی تشریح جو مکتب آل محمد کی. آٹھویں امام نے اس کو جواب کیا دیا؟ دیکھیے اگر وہ یہ کہے نا کہ فرزند رسول اللہ نے آپ کو منتخب کیا, آپ اللہ کا انتخاب ہیں, اور اب تک جو ہو رہا تھا وہ غاصبانہ قبضہ تھا, لہذا اس غاصبانہ قبضے سے ہم دستبردار ہوتے ہیں اور اللہ نے جس کو جو کچھ دینے کا حکم دیا ہے میں اس کو پہنچا رہا ہوں, اس کو لوٹا رہا ہوں, نیچر بالکل تبدیل ہو جائے معاملے کی. وہ یہ نہیں کہہ رہا, وہ یہ کہہ رہا کہ فرزند رسول میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اب امام کا جواب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر اللہ نے تجھے یہ منصب دیا ہے تو تجھے کسی اور کو دینے کا حق نہیں. اگر اللہ نے تجھے یہ منصب دیا ہے تو تجھے کسی اور کو دینے کا حق نہیں ہے, اور اگر اللہ نے نہیں دیا ہے اور تو نے خود قبضہ کیا ہے تو جو خود تیرا نہیں ہے وہ تو کسی اور کو کیا دے سکتا ہے؟ جو تیرا ہے ہی نہیں, جس پر تو نے قبضہ کیا ہے, تو وہ کسی اور کو تو کیسے دے سکتا ہے؟ امام نے یہ جواب دیا. جو مامون رشید کا پلان تھا وہ کیا تھا؟ کہ اگر امام اس کو قبول کر لیں تو امام کو ایز اٹ اپیئرس ایک پپٹ کے طور پر, ایک کھلونے کے طور پر سامنے رکھا جائے, فیس پر اقتدار اسی کا ہو, بس امام کا فیس ہو اور امام کو یوز کیا جائے. یہ اس کا ایجنڈا تھا کہ اس کے ذریعے سے ایک اسٹرانگ میسج چلا جائے گا اور اس کے بعد راستے سے جب ہٹانا ہوگا ہم ہٹا دیں گے. یہ معاملہ کوئی بہت لمبا چلا بھی نہیں. 203 ہجری میں آٹھویں امام کی شہادت ہو گئی. بہت مختصر پیریڈ کے لیے یہ ولی عہدی والا سلسلہ چلا. اس نے پھر کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اقتدار قبول نہیں کرتے تو پھر آپ کو ولی عہد ہونا قبول کرنا پڑے گا. اسے بہت سے افراد نے مامون کے شیعہ ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ دیکھیے مامون شیعہ تھا ورنہ آٹھویں امام کو وہ کیوں اپنا ولی عہد بناتا, یہ تو خود شیعت کے خلاف ہے. کبھی کوئی شیعہ اپنے امام کو اپنا ولی عہد بناتا ہے؟ کبھی غور کیجیے گا کہ کوئی شیعہ اپنے امام کو اپنا ولی عہد بنائے گا؟ وہ تو امام کے قدموں میں بیٹھ جائے گا, وہ کہے گا مولا آپ بتائیں کیا کرنا ہے, امام تو آپ ہیں میں ماموم ہوں. امام آگے آگے چلتا ہے, ماموم پیچھے پیچھے ہوتا ہے. ولی عہد اس کو کہتے ہیں جو بعد میں ہو, جو بعد میں ہو وہ پھر امام تو نہ ہوا. اگر مامون امام مان رہا ہوتا تو کبھی ولی عہد نہ بناتا. یہ ولی عہد بنانا یہ خود گستاخی ہے, یہ خود جرات ہے, یہ خود جسارت ہے. امام نے اس موقع پر کہا کہ فیکچولی یہ ہونے والا ہی نہیں, لیکن اگر تم جان کی اور قتل کی دھمکی دیتے ہو تو ٹھیک ہے, اتنا ہم قبول کر لیتے ہیں, مگر یاد رکھنا نہ میں کسی کو نصب کروں گا نہ کسی کو معذور کروں گا, امور مملکت میں دخیل نہیں ہوگا. اگر کبھی تم مشورہ مانگو گے تو میں بھی علی ہوں اور علی ہی کا وارث ہوں, مشورہ انہوں نے بھی دیا تھا, مشورہ تم کو میں بھی دے دوں گا. مگر یاد رکھنا امور مملکت کے اندر جو اسٹیٹ افیئرز ہیں اس کے اندر میں بالکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا. یہی کام مولا کائنات نے کیا تھا, یہی کام آٹھویں امام نے بھی کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام کی اس موقع پر اسٹریٹجی تھی. اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب امام بہرحال دربار کے اندر آ گئے تو وہاں پر اب جو کچھ بھی ڈسکشنز ہوں گے وہ سارے کے سارے رپورٹ ہوں گے. یہ ہوا بھی. جب امام آ بھی رہے تھے تو راستے میں آپ جانتے وہ جو مشہور حدیث ہے, جس حدیث کو امام نے بیان کیا تھا سلسلہ تو ذہب کے عنوان سے, ایک گولڈن چین, وہ کیوں اتنی پاپولر ہو گئی؟ امام نے باتیں تو بہت ساری بیان کی ہیں, مگر یاد رکھیے گا اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے کہ کون سی بات کب کہی گئی, کس کیپیسٹی کے اندر کہی گئی. لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف شخصیت کو میرٹ پر نہیں دیکھتے, وہ دنیاوی جگمگاہٹ چکا چون اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. جب امام آ رہے تھے تو مشہور یہ تھا کہ مامون رشید نے علی رضا کو بلایا. کیوں بلایا؟ تاکہ اقتدار ان کے حوالے کر دیں. لہٰذا آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مجمع لگے ہوئے ہیں, جس طریقے سے ہوتا ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے اس کو ہائی لائٹ کیا, اور رائٹلی ہائی لائٹ کیا. وہ کہنے لگے کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ گورنر صاحب آ رہے ہیں تو گورنر چاہے جاہل ہو, اجڑ ہو, بالکل انکلچرڈ ہو, مگر اس کے لیے آپ دیکھیے بینر بھی لگا دیے جائیں گے, بڑے بڑے گیٹ بنائے جائیں گے کہ ہم گورنر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں, وزیر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں, چاہے اسے دستخط بھی کرنے نہ آتے ہوں, انگوٹھا چھاپ. وہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ اقتدار کے چونچلے ہیں, یہ اقتدار کے جو آج کل کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ششکے ہیں, کہ ٹھیک ہے صاحب وہ صاحب اقتدار کے اندر ہیں لہٰذا یہ ساری چیزیں کی جائیں گی. آٹھویں امام کی ایسی کوئی خواہش نہ ہو, مگر لوگوں کا جو مزاج بنا ہوا ہے اس کے مطابق, لہٰذا جہاں سے آٹھویں امام گزرتے ہیں وہاں پر ایک مجمع لگا ہوا ہے, لوگ استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اچھا, ان میں وہ افراد بھی ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ آٹھویں امام کون ہے, لہٰذا نیشاپور کا وہ واقعہ پیش آیا کہ نیشاپور میں علماء ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے اور سب کے سب منتظر ہیں کہ کب فرزند رسول اپنی زیارت کروائیں, اپنا چہرہ دکھلائیں. اور اس موقع پر امام نے جب اپنا چہرہ دکھلایا تو لوگوں نے گریہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ فرزند رسول ہم چاہتے ہیں کہ ایک حدیث آپ سے سنیں, کیونکہ اس پورے سیاق اور سباق کے اندر آٹھویں امام نے اس حدیث کو بیان کیا, لہذا ہر کتاب کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. ورنہ ہر کتاب میں کہاں حدیثوں کو کوٹ کیا جاتا ہے آل محمد کی, کم ہے, بہت کم, مگر یہ حدیث آپ کو کئی کتابوں کے اندر مل جائے گی. وہ حدیث کیا تھی؟ کہ آٹھویں امام نے کہا کہ میرے جد نے کہا, نہیں, انداز کیا تھا؟ انداز یہ تھا کہ میرے بابا نے کہا. ساتویں امام کا تذکرہ کیا, انہوں نے اپنے والد چھٹے امام سے نقل کیا, انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے نقل کیا, انہوں نے اپنے والد چوتھے امام امام حسین مولا کائنات اور پھر پیغمبر اکرم تک بات کو پہنچایا. کہ ذرا دیکھو اس سلسلے کے اندر کوئی غیر معصوم نہیں ہے. جو ہم بیان کر رہے ہیں, یعنی بعرض معذرت کسی ایرے غیرے نتو خیرے سے بیان نہیں کر رہے, ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر کوئی غیر معصوم نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد نے جبریل امین سے سنا اور جبریل امین نے خود خدا سے سنا, حدیث قدسی. اور کیا سنا؟ کہ پروردگار فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی, کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے, من دخل حسنی امن امن عذابی, اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے امن پا گیا. جو سلسلہ امام نے بیان فرمایا اس کو کہا گیا سلسلہ تو ذہب, جس کے لیے برادران اہل سنت کے بعض فقہا نے, مشہور فقہا نے یہ کہا کہ یہ سلسلہ اتنا معتبر ہے کہ اگر صرف ان ناموں کو جو امام نے نام لیے ہیں نا, کہ میں ساتویں امام سے, وہ چھٹے امام سے, وہ پانچویں امام سے, وہ چوتھے امام سے, یہاں تک کہ معاملہ پیغمبر اکرم تک پہنچا, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف ان ناموں کو کسی پاگل پر پڑھ کر پھونک دیا جائے اور اگر وہ شفا یاب ہو جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی, کہ ان ناموں کے اندر وہ برکت موجود ہے. امام نے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, من دخل حسنی امن امن عذابی, اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امن میں آ. پھر اس کے بعد امام وقفہ کرتے ہیں, توقف کرتے ہیں, اور پھر جب ایک مرتبہ پھر واپس باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ مگر یاد رکھنا بے شرط ہے و شروط ہے, صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت نہیں ملے گی, شرط بھی ہے شرائط بھی ہے. اور اسی کی تشریح کرتے ہوئے پھر علماء کرام کہتے ہیں کہ امام کیا فرمانا چاہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ایک شرط ہے, وہ ہے محمد الرسول اللہ. وہ شروع تہا, اور کچھ شرائط اور بھی ہیں, کہ وہ ہے ائمہ کی امامت کا اقرار. اور پھر ساتھ میں امام نے کہا وہ انا من شروع تہا, اور یاد رکھنا میں بھی ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. یعنی تم علی کے بارے میں کہاں بحث کرتے ہو, اگر علی رضا کا بھی انکار کر دیا تو بھول جاؤ, صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت ملنے والی نہیں ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. ایسے کتنے ہی واقعات کہ جو پھر دربار میں پیش آئے, یہ تو دربار سے پہلے کے, دربار میں پیش آئے اور پھر اس کے بعد وہ ریکارڈ کا حصہ بن گئے, ایز اے ریزلٹ وہ کتابوں کا حصہ قرار پائے, وہ کتابوں کا حصہ بنے اور اس کے بعد مین اسٹریم میڈیا میں اس زمانے میں رپورٹ ہونے لگے. کہتے دربار کے اندر یہ بھی ہوا تھا, دربار کے اندر یہ بھی ہوا تھا, دربار کے اندر یہ بھی ہوا تھا. پھر یہودیوں کا عالم ہے وہ اعتراض کرتا ہے, آٹھویں امام جواب دیتے ہیں. عیسائیوں کا عالم ہے وہ اعتراض کرتا ہے, آٹھویں امام جواب دیتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی اور اعتراض کرے, آٹھویں امام جواب دیتے ہیں. تو امام کے علم کی شہرت اس حوالے سے بہت زیادہ ہو گئی. لہٰذا اگر آپ ائمہ معصومین میں دیکھیں گے سب عالم بے شک, لیکن آپ جانتے ہیں کہ چھٹے امام کا ذکر جتنا زیادہ علم کے حوالے سے کیا جاتا ہے کسی اور کا نہیں کیا جاتا. مولا کائنات کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو باب مدینۃ العلم ہے بے شک, پیغمبر اکرم وہ تو مدینۃ العلم ہے, مگر امام حسن امام حسین یہ سب علم کے اسی معیار پر ہیں, صاحب علم لدنی ہیں. مگر ہمارے پاس جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ قال الباقر قال الصادق. اس قال الباقر قال الصادق کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو آٹھویں امام کا ذکر آپ کو بہت زیادہ ملے گا. آٹھویں امام سے جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں وہ بہت بڑا ایک ہیریٹیج, بہت بڑا ایک ذخیرہ. انہوں نے اخبار رضا دیکھ لیں, کافی دیکھ لیں, دوسری حدیث کی کتابیں دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, بس میں نے آپ کو بہت زحمت دی, مگر آئیے مصائب کی طرف آنے سے پہلے میں ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ آٹھویں امام کے مناظرے مین اسٹریم میڈیا کے اندر رپورٹ ہونے لگے. اب اگر مامون کے اوپر بھی کوئی کتاب لکھی جائے گی تو اس کے اندر آٹھویں امام کا ذکر ضرور بضرور آئے گا. دنیاوی اعتبار سے جو بھی ان کو ولی عہد سمجھ رہا ہے وہ اس کیپیسٹی کے اندر, جو فقط ایک علامہ سمجھ رہا ہے وہ اس کیپیسٹی کے اندر, مناظروں کے اعتبار سے یا مثلا سیاسی اعتبار سے. وہ جو نماز کا مشہور واقعہ ہے کہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے مامون نے خواہش کی اور امام نے کہا کہ میں پڑھاؤں گا میں اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے پیغمبر اکرم پڑھایا کرتے تھے, اور جب اس شان سے امام نے نماز پڑھانے کی تیاری کی تو آپ جانتے ہیں کہ راستے میں میسج آ گیا کہ فرزند رسول آپ زحمت نہ کریں, ہر سال کی طرح میں ہی نماز پڑھا دوں گا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے گا, اور بہت اچھی طریقے سے اس بات کو یاد رکھیے گا, میں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کی درس کر رہا ہوں, کہ مامون رشید قط ان سنجیدہ نہیں تھا. چوتھی پانچویں دفعہ کہہ رہا ہوں کہ علم دوست تھا, مگر علم دوست ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق پسند تھا, حق پرست تھا, ایسا ختم نہیں ہے. جس شخص نے اقتدار کی خاطر اپنے باپ کو لاوارث چھوڑ دیا, اقتدار کی خاطر اپنے بھائی کو قتل کروا دیا, کبھی یہ توقع بھی نہ کریں کہ وہ شخص آٹھویں امام کو اقتدار سونپے گا, کبھی بھی نہیں. جو مقصد تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی. اس حوالے سے اگر مزید آپ پڑھنا چاہیں تو جعفر مرتضیٰ عاملی صاحب, علامہ جعفر مرتضیٰ عاملی صاحب کی کتاب الحیات السیاسیہ للامام الرضا علیہ الصلوۃ والسلام, بہت اچھی کتاب. الحمدللہ کہ اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے. مجھے اس وقت اردو ترجمے کا ٹائٹل یاد نہیں ہے, لیکن بہرحال اردو ترجمہ اس کا ہوا, شاید پوری کتاب کا نہیں ہوا, ایک جز کا ہوا, لیکن بہرحال ہوا. جعفر مرتضیٰ عاملی الحیات السیاسیہ للامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام. اس زمانے کے جو عرب و عجم کی کشمکش کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کے لیے واضح ہوں گے, اور اسی طریقے سے جو آٹھویں امام کو یہ ساری پیشکش کی گئی اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا چیزیں موجود تھیں اس کا بہتر اندازہ ہو سکے گا. آئیے کل شہادت آٹھویں امام کی کچھ نہ کچھ میں نے پڑھنے کی آپ کے سامنے کوشش کی تھی, ایام کی مناسبت سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ذکر کیا جائے شام کے حوالے سے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علم ہونا کافی نہیں ہوتا, علم کے ساتھ نفس کا نفس مطمئنہ ہونا بہت ضروری ہے. پروفیسر رفیق اختر صاحب, آپ میں سے بہت سے احباب شاید ان سے واقف ہوں, بعض احباب تو یقیناً واقف ہوں, उन्होंने करबला को डिस्कस करते हुए और करबला को बयान करते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर बहुत सारे हीरोज आए हैं एंड दे आर नॉट लेसर हीरोज। बहुत अच्छी बात की उन्होंने अपने अंदाज से, अपने लोग से। उन्होंने कहा वो छोटे हीरो नहीं थे, बड़े हीरो थे, मगर वो क्या बात है कि जो हुसैन को मुनफरिद बनाती है, वो कौन सी चीज़ें जो हुसैन को एक यूनिक केस बना देती है। उसके लिए वो आयत पढ़ते हैं लनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्सबरा। वो कहते हैं कि खुदावंद मुताल ऐलान करता है कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे बिशैइन मिनल खौफ, खौफ से, वल जू भूख से, नक्सिम मिनल अमवाल माल की कमी से, वल अनफुस नफ्सों की कमी से। यानी तुम्हारे सामने तुम्हारे अजीज दम तोड़ रहे होंगे, वह समरात, और तुम्हारा मेवा दिल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने दम तोड़ रही होगी, हम इस तरह से भी तुम्हारा इम्तिहान नहीं है। वह बशर साबरीन लजीना इज़ा असाबत हम मुसीबा, खुशखबरी और बशारत उन सब्र करने वालों के लिए कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है, ये है मुसीबत, कुरान कहता है कि यह है मुसीबत, मगर उनका ऐलान ये होता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की बारगाह में हमें जाना है। राजिऊन, सरनामा कलाम की आयत याद है आपको, इरजई इला रब्बिक, पलट आ अपने रब की बारगाह में। ये कहते हैं हम तो जाने के लिए तैयार हैं, जब उसकी तरफ से कॉल आए हम लब्बैक कहते हुए उसकी बारगाह में वापस पलट लेंगे। प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं कि किसी पर भूख का इम्तिहान आता है तो खौफ का नहीं आता, किसी पर खौफ का इम्तिहान आता है भूख का नहीं आता, किसी को औलाद का दुख मिलता है दूसरे इम्तिहान नहीं होते। ये जो ज़माना है ये बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर गैप के साथ ये सारे इम्तिहान हों तो उनकी शिद्दत, उनकी इंटेंसिटी के अंदर कमी आ जाती है। बात वाकई सही है, लेकिन अगर ये सारे इम्तिहान एक साथ आ जाएं, इंसान का जिगर फट जाए, दिल खून हो जाए, वो बर्दाश्त ना कर पाए। अगर आपने ये सुना तो अब उसके बाद वो कहते हैं कि हुसैन वो शख्सियत है कि जिस पर एक वक्त में ये सारे इम्तिहान आते हैं। यानी हुसैन देख रहे हैं कि मेरे इस इकदाम के नतीजे में आगे क्या होने वाला है, एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक एप्रीहेंशन है कि मेरे सारे अजीज जो हैं वो कत्ल कर दिए जाएंगे, ये मुस्तकबिल में होने वाला है, खेमे जला दिए जाएंगे, मेरे घर की ख़वातीन हैं उनकी हतक हुरमत होने वाली है, ये सब हो सकता है। और फिर उसके बाद भूख, तीन दिन की भूख और प्यास है। वन अक्सर में नलम्बाल, माल लूट लिया जाएगा, माल लूटा गया, वल अनफुस कत्तो गारत गरी होगी, हुसैन इब्ने अली के सामने पूरा घर कुर्बान कर दिया गया, काट दिया गया, हुसैन देख रहे हैं। वह समरा मेवा दिल, अली अकबर जैसा मेवा दिल, अली असगर जैसा दिल का टुकड़ा, ये सब के सब हुसैन की आंखों के सामने दम तोड़ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि इन सारी बातों को सोचो और फिर हुसैन के उस खुतबे को जरा जाकर देखो जो हुसैन ने आशूर के दिन दिया है। ऐसा लगेगा कि हुसैन इब्ने अली इंतहाई इत्मीनान नफ्स की कैफियत में, ऐसा नफ्स मुतमइन्ना जिसकी कोई दूसरी मिसाल ना मिल सके, वो हुसैन इब्ने अली है। आप इमाम की उस तकरीर को उठा कर देखिए, इमाम उस वक्त भी तबलीग कर रहे हैं, अजीब नहीं है बरादरान अजीज। इमाम का खुतबा मैं पढ़ना चाह रहा था, वक्त में अब गुंजाइश नहीं रही, वरना मैं ये खुतबा आज डिस्कस करना चाह रहा था। इमाम ने जो खुतबा दिया है उसके अंदर कहते हैं कि ज़रा मेरे नसब पर गौर करो, मैं हूँ कौन, जल्दी मत करो, तुम जो तलवारें लेकर आ गए हो ऐसा ना हो कि तुम्हारा मुकद्दर ख़राब हो जाए, तुम कयामत में जहन्नम का ईंधन बन जाओ। क्यों अपना मुस्तकबिल ख़राब करते हो, क्यों अपने आप को जहन्नमी बनाते हो, मत करो ऐसा, ज़रा गौर करो मैं कौन हूँ, मेरे नसब पर गौर करो, मैं अली और जहरा का बेटा हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा हूँ, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद इमाम कहते हैं कि अच्छा, अब मेरे अल्फाज हैं कि अच्छा इसको रखो एक तरफ कि मेरा नसब क्या है, तुम्हें मालूम है मैं खुद क्या हूँ, मैं वो हूँ कि जिसके बारे में मेरे जद, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, उन्होंने ये कहा कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मेरे बारे में कहा और मेरे भाई के बारे में कहा। क्या इस वक्त रूए अर्ज़ पर कोई और ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में पैगंबर अकरम ने ये कहा हो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, तलवार लेकर लड़ने मुझसे आए हो, जन्नत में जाना चाहते हो? ज़रा सोचो तो सही कि जो जन्नत के जवानों का सरदार हो, उसी से अगर लड़ोगे तो क्या जन्नत में जाओगे? तुम्हारे लिए कैसे हलाल हो गया, तुम्हारे लिए कैसे जायज़ हो गया कि तुम जन्नत के जवानों के सरदार के मुकाबले में तलवार खींच कर आ जाओ? अच्छा, अगर मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं आता, हालांकि मैंने कभी झूठ नहीं कहा, आज भी दुनिया में वो अफराद मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने कानों से सुना, नाम लिए इमाम ने, जाओ जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी से सवाल करो, वो तो सहाबी रसूल है ना, जाओ उनसे पूछो, जाओ जैद बिन अरकम से सवाल करो, जाओ सुहेल इब्न साद अस्साहिदी से सवाल करो, ये सब तुम्हें बताएंगे, अनस बिन मालिक से पूछो, ये तुम्हें बताएंगे कि इन्होंने अपने कानों से सुना कि पैगंबर अकरम ने कहा कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। क्या उसके बाद भी तुम्हारे लिए जायज़ हो सकता? आप ज़रा अंदाज़ा करें बरादरान अजीज़, वो तीन दिन का भूखा प्यासा उस मौके पर भी उम्मत को जहन्नम के ईंधन से बचाने के लिए वास कर रहा है, नसीहत कर रहा है, एहकाकुल हक कर रहा है, और फिर उसके बाद इमाम कहते हैं कि अच्छा छोड़ो, मेरे नसब को भी छोड़ो, मेरे बारे में रसूलुल्लाह ने क्या कहा है उसको भी छोड़ो, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ मैंने क्या किया है कि जिसके लिए तुम मेरे मुकाबले पर आ गए? मैंने क्या किया है? क्या मैंने किसी को कत्ल किया जिसका इंतकाम लेने के लिए तुम तलवारें खींच कर मेरे सामने आ गए? क्या मैंने किसी को ज़ख्मी किया? क्या मैंने किसी का माल लूटा है? इमाम ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने सवाल कर रहा हूँ, मुझे बताओ क्या वजह है कि तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो? मैंने किसी को कत्ल किया? इंतकाम लेना चाहते हो? मैंने किसी को ज़ख्म लगाया उसका किसास चाहते हो? या मैंने किसी का माल लूटा है उसका बदला लेना चाहते हो? क्या मैंने किया है कि जिसके लिए तुम मेरे सामने तलवारें खींच कर आ गए? जस्टिफाई तो करो अपने मुकदमे को, किस तरह से तुम्हारे लिए जायज़ हो गया? और फिर सामने से एक ही जवाब आता है कि फरजंद रसूल, आप यजीद की बैत कर लें, सारे मामले ख़त्म। फिर हम कहते हैं कि ये नहीं होने वाला, ये उसूली मौक़िफ़ है, ये नहीं होने वाला कि मैं यजीद की बैत कर लूँ। वो इमाम का पुराना जवाब कि मिसली ला युबा ये वो मिसला, कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, ये तो होने वाला नहीं कि मैं ग़ुलाम की तरह से मैदान से फरार इख्तियार करूँ। ये इमाम के जुमले, ना मैं जलील इंसान की तरह से बैत करूँगा, ना मैं ग़ुलाम की तरह मैदान से फरार इख्तियार करूँगा। भूल जाओ, ये नहीं होने वाला, मैं जान कुर्बान कर दूँगा, मैं भूख को देख चुका, मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है, मैं अपने प्यारों की लाशें उठा दूँगा, लेकिन ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है। और फिर सामने से एक जवाब और आया कि बुग़्ज़न ले अबीक, ऐ हुसैन ये तुम्हारे बाप के फ़ज़ाइल का इंतकाम है कि जो तुझसे लिया जाएगा। हर एक ने अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक जवाब दिया। इमाम ने एक और तबसरा भी किया कि ये तुम्हारे शिकम में मौजूद हराम माल है कि जो तुम्हें हक कबूल करने से माने हैं, जो तुमने माल हराम कमाया है और खाया है उसकी वजह से तुम हक को कबूल करने की सलाहियत खो चुके हो, उसकी वजह से तुम्हारी ये कैफियत हो चुकी है। बस बरादरान अज़ीज़, ये जो इमाम ने नाम लिए थे ना, जाओ जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी से पूछो, ज़ैद बिन अरकम से पूछो, सुहेल इब्न साद अस्साहिदी से पूछो, ये सारे सहाबा कराम यही वो हैं कि जिनका तस्करा बाद के कई वाक़यात में आपको मिलता है। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जो शहादत इमाम हुसैन के बाद करबला में इमाम के पहले ज़ाहिर करार पाए, ज़ैद बिन अरकम ये वो सहाबी के जो कूफा में बर्दाश्त नहीं कर पाए जब इब्न ज़ियाद ने छड़ी उठाकर इमाम के लबों के साथ गुस्ताखी की, ज़ैद बिन अरकम बर्दाश्त नहीं कर सके, खड़े हो गए, ऐ इब्न ज़ियाद ये छड़ी हटा ले, खुदा की कसम मैंने अपनी आँखों से देखा है कि पैगंबर अकरम झुक झुक कर इन्हीं लबों को बोसा दिया करते थे जिन लबों के साथ तो गुस्ताखी कर रहे। ऐसा ही वाकया जब दरबार यजीद में पेश आया तो पैगंबर अकरम के एक और सहाबी अबू बरदा असलमी वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ए यजीद, खुदा के लिए इस छड़ी को हटा दें, जिन लबों के साथ जिन दंदान के साथ तो गुस्ताखी कर रहा है मैंने अपनी आँखों से देखा है कि पैगंबर अकरम उन्हें झुक झुक कर बोसा दिया करते। अजीज़ान कभी आप गौर तो करें, हजरे असवद क्यों मोहतरम हो गया, हजरे असवद क्यों इतना मुतबर्रिक हो गया? आज पूरी दुनिया के मुसलमानों की तमन्ना है वो हज पर जाएं, खाने काबा का तवाफ़ करें और हजरे असवद को बोसा दें, उसके लिए एक उन्वान है बोसा गाहे रसूल, कि अल्लाह के रसूल ने जिस जगह पर बोसा दिया। हजरत अस्वद बहुत मोहतरम है, मगर कोई मुझे बताए हजरत अस्वद को पैगंबर अकरम ने कितनी मरतबा बोसा दिया। हुसैन तो वो हैं कि जिसे पैगंबर अकरम ने बोसा देते जाते हैं और आंखों से आंसू बहते जाते हैं। जब किसी ने सवाल किया अल्लाह के रसूल आप बच्चे को प्यार भी कर रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, तो पैगंबर अकरम कहते हैं उकब्बिलु मवादिअ सुयूफ व अबकी, अरे मैं बच्चे को बोसा भी दे रहा हूँ मगर मैं जानता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं बोसा दे रहा हूँ वहाँ पर जालिमों की ज़र्ब लगने वाली है। मैं उन मकामात पर बोसा दे रहा हूँ कि जहाँ मेरे इस बच्चे को ज़ख्मी किया जाएगा, मेरी आंखों में आंसू क्यों करना आएंगे। और अब आइए पैगंबर अकरम वो आखिरी साहबी सुहेल इब्न साद साहिदी, जिसका इमाम ने तस्करा किया। क्या अजीब इत्तेफाक है कि जब शाम में ये काफिला दाखिल हुआ है तो सुहेल इब्न साद साहिदी बैतुल मक़दस से किसी काम से फारिग होने के बाद शाम दमिश्क पहुँचे थे। सुहेल इब्न साद साहिदी वो कहते हैं कि जब मैं दमिश्क पहुँचा पहली सफ़र का दिन, मैंने देखा कि यहाँ पर तो ईद का समा है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं हैरान रह गया कि ये कौन सी ईद है जो अहले दमिश्क मना रहे हैं और मुझे उसके बारे में कोई इत्तला नहीं। तो मैंने किसी से सवाल किया, मैंने पूछा कि ये कौन सी ईद है जो तुम मना रहे हो। तो वो शख्स कुछ बचते बचाते छुपते छुपाते मुझसे कहता है कि आप कौन हैं। कहा मैं सुहेल इब्न साद साहिदी हूँ, मैं अल्लाह के रसूल का सहाबी हूँ। तो वो शख्स अपने आंसुओं को नहीं रोक सका, वो रोने लगा और उसने कहा कि ए सहाबी रसूल, क्या आपको हैरत नहीं होती है कि ज़मीन फट क्यों नहीं रही, आपको हैरत नहीं होती कि आसमान गिर क्यों नहीं रहा। सुहेल कहते हैं क्या हुआ। कहा ए सहाबी रसूल, ये खुशियाँ इसलिए मनाई जा रही है, ये ईद इसलिए मनाई जा रही है कि अभी फर्जंद रसूल हुसैन का सर लाया जा रहा है। किस हुसैन की बात कर रहे हो तुम, किस हुसैन की बात कर रहे हो। कहा मैं उसी हुसैन की बात कर रहा हूं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे थे, जो अली और जहरा के बेटे हैं। सुहेल कहते हैं मैंने अपना सर पकड़ लिया कि अरे हुसैन को कत्ल कर दिया गया, हुसैन का सर लाया जा रहा है और ये लोग खुशियां मना रहे हैं, गोया इनको पता ही नहीं है कि हुसैन कौन है, हुसैन की मुस्तफ़ा से नस्बत क्या है, अली और जहरा से उनका ताल्लुक क्या है, गोया ये लोग जानते ही नहीं। कहा कि ऐ साहबी रसूल, सिर्फ हुसैन का सर नहीं लाया जा रहा, हुसैन के घर की खवातीन को भी बेमकना और चादर के लाया जा रहा। सुहेल कहते हैं मैं हैरान परेशान, मैंने उससे पूछा तुम्हें मालूम है कि वो लोग कहाँ से आने वाले। कहा कि बाबू साद से, बाबू साद उस जगह पर आले मोहम्मद के उस लुटे हुए काफिले को 3 दिन ठहराया गया, 3 दिन ठहराया गया, नेजे पर सर हैं, बीबियां मौजूद हैं, हथकड़ियों और बेड़ियों में गिरफ्तार सैयद सज्जाद। 3 दिन का अभी शहर पूरी तरीके से सजा नहीं है, आईना बंदी की जा रही है। और फिर उसके बाद सुहेल इब्न साद कहते हैं कि मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो काफिला बरामद हुआ, नज़र आना शुरू हुआ, नेजा बरदार आए, नेजे की अनियों पर सरों को मैंने देखा, एक सर पर एक नेजे की अनी पर हुसैन का सर नज़र आया, एक नेजे की अनी पर अली अकबर का सर नज़र आया, शहदा के सर आते जा रहे हैं, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था और उनके पीछे मैं देख रहा था कि बीवियां आ रही हैं, मैंने अपनी आंखें झुका दी, अपनी नज़रें नीची की और ऐसे में मुझे एहसास हुआ कि एक जवान भी है कि जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, जिसके गले में तौके खारदार हैं। मैं करीब गया, मैं पहचान गया कि ये फर्जंद रसूल हैं, ये ज़ैनुल आबिदीन हैं। मैंने कहा अस्सलामु अलैका या अपना रसूल अल्लाह, ऐ फर्जंद रसूल इस हकीर का सलाम कबूल कीजिए। सैयद सज्जाद ने अपने सर को उठाया और मेरी तरफ़ देखा, जवाब सलाम दिया और गोया ये कहने लगे अरे आप हैं कौन के जो यहाँ हमें सलाम कर रहे हैं, यहाँ तो कोई हमें सलाम के भी काबिल नहीं समझता, आप हमें सलाम कर रहे हैं। कहा कि मैं आपके जद मुस्तफ़ा का सहाबी हूँ, ऐ फर्जंद रसूल अगर कोई खिदमत हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी कोई खिदमत करना चाहता हूँ, इन बीवियों तक भी मेरा सलाम पहुँचाइए। सैयद सज्जाद ने जनाब ज़ैनब को मुखातब करके कहा पुप्पी अम्मा, हमारे जद मोहम्मद मुस्तफ़ा का रसूल खुदा का एक सहाबी है, वो आप सबको सलाम कह रहा है और पूछ रहा है कि कोई खिदमत हो तो बताइए। जनाब ज़ैनब ने कहा ऐ बेटा सैयद सज्जाद, हमारे जद के सहाबी का शुक्रिया अदा करो, हमारी तरफ से भी जवाब सलाम कहो और फिर साथ साथ कहना कि अगर खिदमत करना चाहते हैं तो बस एक खिदमत करें, ये नेज़ा बरदार जिनके नेज़ों की अनियों पर हमारे शहदा के सर हैं ना, इनसे ज़रा कहिए कि कुछ इनको आगे बढ़ने के लिए आमादा करें ताकि ये आगे चले जाएं, और लोगों को तमाशा देखना है तो इन सरों का तमाशा देखें, हम बीबियों का तमाशा ना देखें। अरे हम बेमखनाओ चादर के, हमारे बालों को कोई देख रहा है, कोई हमारे चेहरे को देख रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा ये सिचुएशन, ये कितनी ऑफुल, कितनी ऑकवर्ड, ये कितनी नामुनासिब है। सुहेल इब्न साद साइदी कहते हैं, मैंने अपने जेब में देखा जितनी रकम थी, मैं गया उस नेजा बरदार के पास और मैंने कहा मैं ये रकम देने के लिए तुझे तैयार हूँ, बस एक मेहरबानी कर, इन सरों को लेकर आगे चला जा। वो सरों को लेकर आगे गया और थोड़ी देर के लिए बीवियों से लोगों की नज़रें हटी। जनाब ज़ैनब ने यकीनन शुक्र खुदा अदा किया होगा, जनाब सुहेल इब्न साद साइदी को दुआएं दी होंगी। मगर अजीज़ान एक आखिरी बात सुनिए, सैयद सज्जाद रिवायत करते हैं, खुद बयान करते हैं, अल्लामा रशीद तुराबी इस रिवायत को कसरत के साथ पढ़ा करते थे कि सैयद सज्जाद कहते हैं कि जब दरबार करीब आया, दरबार के 7 दरवाजे थे, हर दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 500 सिपाही 2 रोया कतार लगाकर खड़े थे, हर एक के हाथ में तलवार थी, तो जो को एहतशाम का मुजाहरा था, शिकोह का मुजाहरा था, और ऐसे में हम वैसे ही रस्सियों में जकड़े हुए थे और रस्सियाँ मंगाई गई और हमें वैसे बांधा गया जिस तरह से जानवरों को बांधा जाता है। कैफियत ये थी कि अगर कोई एक बीबी बैठ जाती तो सारी बीबियों को बैठना पड़ता, और अगर वो खड़ी ना हो तो जब तक वो खड़ी ना हो सके सारा काबला रुका रहता। ऐसे में जनाब ज़ैनब आकर सबको दिलासा देती हैं, ऐ लैला परेशान ना होना, ज़ैनब मौजूद है, ऐ फरवा परेशान ना होना, बिनते अली मौजूद है, ऐ उम्मे कुलसुम तुम परेशान मत होना, ज़ैनब तुम्हारे साथ मौजूद है, हम सब मिलकर अभी दरबार में जाएंगे, दरबार को फेस करेंगे। 7 दरवाजे पूरे हो गए और दरबार नज़र आना शुरू हो गया। ऐसे में जनाब ज़ैनब खुद बैठ गई, वो जो सबको सहारा दे रही थी वो ज़ैनब खुद बैठ गई, और जब जनाब ज़ैनब बैठ गई काफला ठहर गया, और ऐसे में सैयद सज्जाद आए हथकड़ियों को थामे हुए और करीब आकर कहते फूफी अम्मा कोई ख़ास सबब यहाँ पर नशिस्त का, यहाँ पर बैठने का, दरबार सामने है, फूफी अम्मा के दरबार में ना चलिएगा। उस वक्त जनाब ज़ैनब कहती है नहीं बेटा जाएंगे, दरबार में तो जाएंगे, मगर मुझे कुछ याद आ गया। कहा फूफी अम्मा क्या याद आ गया? बेटा तुम्हें नहीं मालूम 21 रमज़ान मेरा बाबा इस दुनिया से रुखसत हो रहा था, मुझे अपने से करीब बुलाया और करीब करके ये कहा ज़ैनब ज़रा अपने कानों को मेरे लबों से करीब करना। मैंने अपने कानों को बाबा के लबों से करीब किया, बाबा ने मुझसे कहा ज़ैनब शाम के दरबार में जाना लाजिम है, बाबा ने कहा ज़ैनब शाम के दरबार में जाना लाजिम है। मैंने सिर्फ इतना कहा बाबा वहां तो ना महरमों का मजमा होगा, ज़ैनब कैसे जाएगी? उस वक्त बाबा ने कहा ज़ैनब परेशान ना होना, मैं साथ रहूंगा। ऐ बेटा सैयद सज्जाद मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि बाबा आए तो बाबा के साथ फिर दरबार में जाऊं। और कुछ देर के बाद जनाब ज़ैनब खड़ी हुई और कहने लगी बस बाबा आइए, ऐ बाबा चलिए, और फिर उसके बाद ज़ैनब को जाने में कोई तामुल ना रहा। अला वलानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَا تَبِعُوا سَيَعْلَمُونَ।